میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی مولائے عارف باللہ شیخ الرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. عنوان ہے دعوت حق کے واسطے محفل دوستاں میری. دعوت حق کے واسطے محفل دوستاں میری. عشق بوتاں کے کرب سے الفت دو جانا ملی. عشق بوتاں کے کرب سے الفت دو جانا ملی. دونوں جہاں کی پریشانی الفت دو جہاں جہاں دونوں جہاں کی پریشانی. عشق بوتاں کے کرب سے الفت دو جانا ملی. ذکر خدا کے نور سے فرحت دو جانا ملی. ذکر خدا کے نور سے فرحت دو جانا ملی. عشق بوتا کے کرب سے کل کا الفت دو جانا ملی. تیرے خدا کے نور سے فرحت دو جانا ملی. اے میرے خالق جہاں تجھ پہ فدا ہو میری جان. اے میرے خالق جہاں تجھ پہ فدا ہو میری جان. لذت ذکر سے تیرے راحت دو جانا ملی. لذت ذکر سے تیرے راحت دو جانا ملی. اے میرے خالق جہاں تجھ پہ فدا ہو میری جان. لذت ذکر سے تیرے راحت دو جانا ملی. جو بھی فدا ہے دوست تو خالق کائنات پر. جو بھی فدا ہے دوست تو خالق کائنات پر. اس کی فضا میں بھی مجھے خوشبو بوستاں ملی. اس کی فضا میں بھی مجھے خوشبو بوستاں ملی. بوستاں کہتے ہیں باغ باغ اور یہاں باغ صاحب خراب جنت ہے. جنت کی نظر ہوا تیرے تصور میں جانے عالم تک مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ پر جو اپنی حیات کو فدا کرتا ہے اپنی زندگی کو فدا کرتا ہے. فدا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کر اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ پر فدا کرے. جو اللہ تعالیٰ پر فدا کرتا ہے یہ نہیں کہ کچھ دنیا کر لی کچھ دین کر لیا. دنیا بھی اس کی دین ہو, دنیا سے منع نہیں ہے دنیا کے کام کرے لیکن شریعت کے طریقے سے کرے سنت کے طریقے سے. تو یہ دنیا بھی اس کی دین ہے, یہ دنیا دنیا نہیں اللہ سے دور کرنے والی نہیں ہے. دنیا کو نبھائے لیکن شریعت کے طریقے پر سنت کے طریقے پر تو وہ بھی اس کا دین ہے. تو اس طرح سے وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ پر جو فدا کرتا ہے مر مٹتا ہے. مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنو یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی. میں ان پر مر مٹا یعنی دل و جان سے میں ان پر فدا ہو گیا. یہ نہیں کہ چوری چوری گناہ بھی کر رہا ہوں, چوری چوری معاشرے کو ناراض کرنے کے لیے معاشرے کو راضی کرنے کے لیے میں دنیا داری بھی کر رہا ہوں خدا کو ناراض بھی کر رہا ہوں. نہیں, جو کام بھی کرو چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اور رسول کا بتایا. یہ ہے اپنی حیات کو اللہ پر فدا کرنا اور ہرگز وہ کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں بلکہ شبہ گناہ سے بھی بچے. کما فی الحدیث المتقی من یتقی الشبہات. متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ پر اپنی زندگی کو فدا کرنا.
جو بھی فدا ہے تو خالق کائنات پر, جو بھی فدا ہے تو خالق کائنات پر,
اس کی خزاں میں بھی مجھے خوشبو بوستاں ملی. خزاں سے مانی کہ اس کے پاس آچے دنیا کے عیش و اسباب نہیں, مال و دولت نہیں ہے, کثرت نہیں ہے مال و دولت کی, بظاہر جو ہے اس کے پاس سارے اسباب نہیں ہے, لیکن اس کے قلب میں باغ و بہار ہے, قلب اس کا باغ و بہار ہے, خوش ہے, پرسکون ہے, چین ہے. مال اسباب بھی تو, مال و دولت بھی تو انسان راحت اور سکون کے لیے حاصل کرتا ہے, تو وہ راحت اور سکون جب اس کو حاصل ہے پھر گدا بننے کی کیا ضرورت ہے, ہے نا. جب آرام سے اللہ تعالیٰ حضرت فرماتے تھے کہ خدا دے مفت میں کھانے کو, بلا جائے کمانے کو, ہے نا, وہ راحت اور وہ چین اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے جو بڑے بڑے سیٹھوں کو, بڑے رئیسوں کو, بادشاہوں کو نہیں نصیب ہوتا. مال لیتے ہی اسی لیے ہیں, مال کماتے اس لیے ہیں کہ سکون اور راحت سے زندگی بسر ہو, اور وہ ان کو بغیر مزدوری کے اللہ تعالیٰ ان کو وہ چین اور وہ سکون عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں استمرارن, ہر لمحہ اللہ تعالیٰ پر فدا کرتے.
جو بھی فدا ہے تو خالق کائنات پر, اس کی خزاں میں بھی مجھے خوشبو تو بوستاں ملی, دیکھ کے میری چشم تر, سن کے ہماری آہ کو, دیکھ کے میری چشم تر, سن کے ہماری آہ کو, ان کو ہمارے عشق کی مفت میں داستاں ملی, ان کو ہمارے عشق کی مفت میں داستاں ملی, دیکھ کے میری چشم تر, سن کے ہماری آہ کو, ان کو ہمارے عشق کی مفت میں داستاں ملی, عشق خدا کے قرب سے الفت دو جہاں ملی, ذکر خدا کے نور سے فرحت دو جہاں ملی. آپ کی یاد ہے خدا حاصل کائنات ہے, آپ کی یاد ہے خدا حاصل کائنات ہے, آپ کے نام سے مجھے نعمت دو جہاں ملی, آپ کے نام سے مجھے نعمت دو جہاں ملی, آپ کی یاد ہے خدا حاصل کائنات ہے, آپ کے نام سے مجھے نعمت دو جہاں ملی. اختر بے نوا کو بھی تیرے کرم سے اے خدا, اختر بے نوا کو بھی تیرے کرم سے اے خدا, دعوت حق کے واسطے محفل دوستاں ملی, دعوت حق کے واسطے محفل دوستاں ملی, اختر بے نوا کو بھی تیرے کرم سے اے خدا, اختر بے نوا کو بھی تیرے کرم سے اے خدا, دعوت حق کے واسطے محفل دوستاں ملی, دعوت حق کے واسطے محفل دوستاں ملی, بوتا کے قلب سے الفت دو جہاں ملی,
ذکر خدا کے نور سے فرحت دو جہاں. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کے آج سے تقریباً 50 برس پہلے کے ملفوظات و ارشادات اس میں سے پڑھ کر سناتا ہوں. نفس کی خواہشات کا خون بہانے والے بھی شہداء کے زمرے میں ہوں گے. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی بری خواہشات کی گردنوں پر تلواریں مار رہے ہیں امید ہے وہ بھی شہید ہوں گے. کافروں سے قتل ہونے والے تو شہید ہوں اور اپنے اندر دل کا خون کرنے والا شہید نہ ہو. کافروں سے جہاد میں تو ایک دفعہ ہی تلوار لگتی ہے اور نفس کے ساتھ جہاد میں بندہ ہر سانس شہید ہو رہا ہے. لاکھوں تلواریں ہر سانس میں لگ رہی ہیں. گردن تو سالم ہے لیکن دل کے اندر جو خون بہ رہا ہے اس کی سوائے خدا کے کسی کو خبر نہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، تیرے حکم کی تیغ سے ہوں میں بسمل، تیرے حکم کی تیغ سے میں ہوں بسمل، شہادت نہیں میری ممنون خنجر. تیرے حکم کی تیغ سے میں ہوں بسمل، شہادت نہیں میری ممنون خنجر. ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے، نہ بیوی نہ بچے نہ مکان نہ دوست احباب، حتیٰ کہ یہ جسم بھی ہمارا نہیں ہے، یہ بھی ایک دن گل سڑ جاتا ہے. بس دنیا میں صرف اللہ ہمارا ہے. بس اگر اس کی رحمت کی نگاہ ہم پر پڑ رہی ہے اور اس کا قرب نصیب ہے اور اس کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق ہو رہی ہے تو ہم دنیا میں نواب بے ملک ہیں. یعنی اگر ملک نہ بھی ہو تو بھی ہمیں بادشاہت حاصل ہے، اور اگر اس کی نگاہ ہم پر رحمت کی نہیں پڑ رہی تو اگر نواب بھی ہیں تو قلاش ہیں. بس اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرما دیں. اگر دم نکلتے ہی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی زیارتیں شروع ہو گئیں تو سمجھ لو کہ کام بن گیا، پھر دل بھی نہیں گھبرائے گا. نیک لوگوں کے متعلق یہی ہے کہ جب ان کا انتقال ہو جائے گا قبر میں جائیں گے تو وہ ایسے ہی نہیں پڑے رہیں گے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی ملاقاتیں انبیاء علیہ السلام سے اولیاء اللہ سے سب سے ہوں گی ملاقاتیں، اور قبر کو نیک لوگوں کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور برے اعمال والوں کے لیے قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور ان پر منکر نکیر غضب کی حالت میں نازل ہوتے ہیں، سوال جواب مشکل ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سی پریشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ قبر ہی سے مہمانی شروع کر کے آنکھ بند ہوتے ہی ان کی ایک الگ مہمانی شروع ہو جاتی ہے. جو فرشتے جب روح نکالتے ہیں تو بہت آسانی سے نکالتے ہیں، اور اس کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور بد لوگ جو ہیں بدعمال ان کا بالکل اس کا عکس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم سب کو اس نے خاتمہ نصیب ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مصیبت کی پریشانی اور گناہوں کی پریشانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مصیبت کی پروی، یہ ایسے کہ آگے اٹھ بیٹھیے مل کے، یہ کوئی ولیمت ہوئی ہے. ہم بعد پہلے ولیمے میں جاتے تھے تو دنیا دار لوگ اپنی اپنی شان بنائے، اپنے کپڑوں کو کڑک رکھ کے اور الگ تھلگ بیٹھنا پسند کرتے تھے تاکہ ہم انوکھے نظر آئیں کچھ. یہ تو بھائی دینی مجلس ہے، یہاں حکم ہے کہ مل کے بیٹھو، مل کے بیٹھو، فاصلہ نہ رکھو، آرام سے بیٹھو لیکن مل کے بیٹھو. بیان کرنے والے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ کیا بات بیان ہو رہی ہے، کس کی بات بیان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی دین کی بات ہو رہی ہے. جو محتاج بن کے احتیاج کے ساتھ بیٹھے گا، احتیاج کے ساتھ سنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں. گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام، ہمارے حضرت کے شعر ہے، گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام، ساقی دیتا ہے اس کو مئے گلفام. اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی محبت کی شراب پلاتے ہیں. میں گلفا نہ تو نخرے جو کرے میں آشام ساتھی رکھتا ہے اس کو تشنا کا, جو اکڑ منہ دکھاتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ ہم ایسی آگے وہ سمجھ, ہم تو سب معلوم ہے, ہم تو بہت دیندار پارسا ہے, تو پھر وہ اس کو پھر وہ تشنا کام ہی نہیں, پیاسا رہ جاتا ہے, ملتا نہیں اس کو کچھ. دین کی بات سنیں تو اس میں احتیاج کا جو ہے ظاہر اپنا احتیاج بنا کے رکھے, دل بھی محتاج ہو لیکن اگر دل راغب ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو لیکن جسم کو جو ہے فروتنی کے ساتھ رکھے. ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مصیبت کی پریشانی اور گناہوں کی پریشانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دنیاوی مصیبت کی پریشانی میں صبر پر اللہ تعالیٰ کی معیت بھی ساتھ ہوتی ہے اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے. لیکن گناہ کی پریشانی میں نہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی, یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ دور ہو جاتا ہے, اللہ معیت مانے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں ہوتے بلکہ بندہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. سب سے بڑی مصیبت اور عذاب یہی ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے. لیکن گناہ کی پریشانی میں نہ اللہ کی معیت ہوتی ہے نہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, بس غم ہی غم اور بے چینی ہی بے چینی ہوتی ہے. اللہ پناہ میں رکھے. ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مصیبت کی پریشانی اور گناہوں کی پریشانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دنیاوی مصیبت کی پریشانی میں صبر پر اللہ تعالیٰ کی معیت بھی ساتھ ہوتی ہے اور رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے. لیکن گناہ کی پریشانی میں نہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے نہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, بس غم ہی غم اور بے چینی ہی بے چینی ہوتی ہے. اللہ پناہ میں رکھے. ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم عرض کرنا تھا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پہ لگاتا ہے اور اپنی فوجوں کو, شیطانی فوجوں کو, لشکر کو وہاں جمع کرتا ہے, سب شیطانوں کو جمع کرتا ہے اور پھر ان سے ان کی کارگزاری سنتا ہے, کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا. تو جو گورج اتنا زیادہ برا کام کرتا ہے, نقصان کا کام کرتا ہے, نقصان کرواتا ہے انسانوں کا, اس سے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنا مقرر بناتا ہے. تو ایک شیطان آیا اور اس نے مختلف باتیں بتائیں کہ ہم نے اس بڑا انسان کو اس گناہ میں مبتلا کیا, اس کو اس گناہ میں مبتلا کیا, اس کو یہ برا کام کروا دیا. تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا. حتیٰ کہ ایک شیطان آتا ہے اور اس نے وہ کہتا ہے کہ میں ایک شخص کے پیچھے ایسا پڑا کہ اس کو اور اس کی عورت کے درمیان میں نے جدائی کرا کے ہی چھوڑا, دونوں کو آپس میں بدگمان کر کے لڑائی جھگڑا کروا کے, غصے سے غصہ کرا کے لڑائی جھگڑا کرا کے ان میں جدائی کروا دی. یعنی کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جس سے طلاق بائن پڑ گئی. طلاق بائن وہ ہے کہ پھر تجدید نکاح کے بغیر اس سے صحبت کرنا حرام ہے. تو شیطان نے اس کو شاباشی دی اور اس کو اپنے قریب بٹھایا کہ تو نے بہت اچھا کام کیا. میرے استاد مفتی انوار احمد صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں یہ جو اس نے جو برا کام کیا اور شیطان نے اسے شاباشی دی, اس میں راز یہ ہے کہ جب طلاق بیان پڑ گئی تو بہت سے لوگ نادانی میں, کیونکہ بعض لوگ طلاق کے الفاظ واضح نہیں کہتے بلکہ بعض ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جیسے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا, یا اور کوئی غصے کا جملہ ایسا کہہ دیا جس میں طلاق کا لفظ تو نہیں ہے لیکن اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور طلاق بائن پڑ جاتی ہے. جو تجدید نکاح کے بغیر درست عورت سے نکاح جائز, یعنی اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہوتا. تو اس میں اس لیے بڑا گناہ ہے, بڑی برائی ہے اس کی, بڑا فساد ہے. وہ یہ ہے کہ پھر وہ اپنی نادانی میں اس کے ساتھ جمع کرتا رہے گا اور اس کے نتیجے میں ناجائز اولاد پیدا ہو, اور وہ پھر ناجائز اولاد اس برے برے کام کرے گی, یعنی کہ یہ شر پھیلتا رہے گا. تو اس سے شیطان کا بڑا مقصد پورا ہوتا ہے کہ گناہوں کے اندر اس کو اس قدر ہی نہیں بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں کہ وہ حلال صحبت نہیں کر رہا بلکہ زنا کر رہا ہے، اور پھر اس سے ناجائز اولاد پیدا ہو رہی ہے، اور ناجائز اولاد جو ہے اس کی ظاہر ہے اس کے اثرات جو ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں تو وہ برے گناہوں میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، اس کے شر جو ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا طلاق ہو گئی اور علیحدگی ہو گئی تو غیبتوں کا ایک سلسلہ پھر بھی باقی رہتا ہے، اس سے بھی بڑے بڑے گناہ پیدا ہوتے ہیں، فساد اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بتانے کا جو عرض کرنے کا اصل مقصد تھا وہ یہ ہے کہ اس کے پس پشت، اس فساد کے پس پشت ہر جگہ، ہر فساد کے پیچھے دیکھو تو واقعی بدنگاہی چھپی ہوئی ہے، کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اس کو اپنی بیوی سے بھی محبت نہیں ہوتی اس درجے کی جیسی ہونی چاہیے، اور چڑچڑاپن، آج کل بدنگاہی کے اندر یہ امراض جو بدنگاہی سے پھیل رہے ہیں اس میں یہی ہو رہا ہے کہ آئے دن کے لڑائی جھگڑے ہیں، اور اس سے غصہ اور چڑچڑاہٹ سے بات کرنا اور بدمزاجی کرنا، بدسلوکی کرنا، اس کی سب کے پیچھے بدنگاہی کا مرض چھپا ہوا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ یہی اسی وجہ سے جو ہے یہ اس فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آئے دن لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور کچھ کہہ جاتے ہیں بیویوں کو، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کی کیا معنی ہے، اور پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جہالت ہمارے اندر اس کا جو اصل سبب دکھائی دیتا ہے وہ بد نگاہی ہے، بد نظری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست مضمون عطا فرمایا ہے، اور واقعی جس نے بد نگاہی سے حفاظت کر لی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سب ہو جائیں گی، اور واقعی وہ اللہ کا ولی ہوگا، کیونکہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں جو ہے یہ عمل یعنی نگاہ کی حفاظت نفس پر بہت گرا ہے، اور خصوصاً اب اس دور کے اندر، تو یہ تو حضرت کا مضمون 60-70 برس 80 برس پہلے کا ہے، لیکن اس زمانے میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 10-15 برس میں یہ الیکٹرانک میڈیا میں اس قدر ترقی ہوئی ہے، کیبل آ گیا، پہلے تو ٹی وی ہوتا تھا چھپ چھپ کے، پہلے راول تو نیک اور شریف لوگ تو ٹی وی اپنے گھر میں لاتے ہی نہیں، لیکن ایسی جو گناہوں کے اندر مزہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں، غیر شریف لوگ ہوتے ہیں، وہی ایسے کام کرتے ہیں، انہیں کے گھروں میں ٹی وی اور کیبل گھسے ہوئے، یہ غیر شریفانہ اور بے حیائی کا آلہ ہے۔ تو پھر یہ اب اس دور کے اندر کاروباری مجبوری بھی بنتا جا رہا ہے، پروفیشنل مجبوری بنتا جا رہا ہے، اور اس کی آڑ کے اندر یہ گناہ پل رہا ہے۔ بعض لوگ تو آڑ کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، کہتے ہیں بھائی ہم پھر کس سے دل بہلائیں، کیونکہ ان کی دینی تربیت تو ہوئی نہیں، انہوں نے زندگی کے مقصد کو تو پہچانا ہی نہیں کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے، مقصد تو بالکل بھول گئے، مقصد تو یہ تھا کہ خوب عبادت کرتے، خوب اللہ کو یاد کرتے، خوب اللہ کو راضی کرتے، خوب اپنے زندگی کو اللہ پر فدا کرتے، عاشقانہ عبادت کرتے، عاشقانہ عبادت سیکھتے، اللہ کا نام محبت سے لینا سیکھتے، تاکہ حقیقی خوشی اور حقیقی سکون ہم کو حاصل ہو، لیکن چونکہ تربیت نہیں ہوئی، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے، تو لا محالہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کفار اور یہ مشرکین اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، اور شیطان ان کو دکھاتا ہے، حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کی جماعت ہوتی ہے، ایک فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، کہ فرشتے اس کو نیک کام پر ابھارتے ہیں، اس کو الہام کرتے ہیں نیکی کا راستہ اور حق راستہ دکھلاتے ہیں، اور شیطان جو ہے اس کو اسی نیکی کو بدصورت کر کے دکھاتے ہیں، اور اس کو یہ جو یہ آیت ہے الشیطان یعدکم الفقر، کہ وہ تم کو فقر سے ڈراتا ہے شیطان، یعنی وہ یہ سکھاتا ہے کہ تم دیکھو اگر یہ نیک کام کرو گے تو تمہارے مزے کے کھیلے ہو جائیں گے، کیسے تم زندگی گزارو گے، تمہیں تو کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا، دیکھو کیسی رنگینیاں ہیں، کفار کیسے مزے میں ہیں، مشرکین کیسے مزے میں ہیں، گناہگار لوگ کیسی رنگلیاں منا رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، اگر تم نیک راستے پہ چلو گے تو پھر تمہیں کیا مزہ آئے گا، تم تو سب مزوں سے محروم ہو جاؤ گے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر قناعت اور توکل کے راستے پر چلو گے تو تم کو کیا ملے گا، دنیا کی آسائشوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو دونوں جماعتیں زور لگا رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو ارادے کی قوت ایسی دی ہے، ایسی زبردست دولت دی ہے کہ اگر بندہ ارادہ کر لے تو نیکی کی جماعت شیطان کو بھگا دیتی ہے اور وہ نیک ارادے پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ ارادے کی قوت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ تو اتنی زبردست دولت کے ہوتے ہوئے ہم شیطان کے پنجے میں آ نہیں سکتے، ہاں شیطانوں کے دھوکے میں ہم آ نہیں سکتے، لیکن ہمارے دل ہی کے اندر چوری ہو، ہم خود ہی گناہ کرنا چاہیں تو لہٰذا پھر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تو ارادے کی قوت اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہے انسان کو۔ تو بہرحال یہ کشاکشی چلتی ہے، اور جس انسان نے پھر اس کشاکشی میں حق راستے کو اختیار کیا اس کو بڑی دولت ملتی ہے۔ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ارادے کی قوت تو آئی تھی نا، اصل کیا بات بتا رہا تھا؟ فرشتوں اور جنات کی جماعت ایک ہوتی ہے ہر انسان کے ساتھ، اس سے پہلے کیا بات تھی؟ بہرحال یہ بدنگاہی ایسی چیز ہے، اور کچھ حدیث پاک کی بات میں بتا رہا تھا۔ کیا بتا رہا تھا؟ الشیطان یعدکم الفقر، اور تم کو بری باتوں کہو، ویأمرکم بالفحشاء، اور تم کو بری باتوں کو ابھارتا ہے، بری باتیں دکھلاتا ہے، حق کو برا کر کے دکھاتا ہے۔ تو لوگ جو ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہوں نے سیکھا ہی نہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو تو گزارنا سیکھا ہی نہیں، زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، لہذا اب وہ بھی جو ہے اس کی نقل میں یہ اس کو، بعض لوگ تو یہ بتا رہا تھا کہ بعض لوگوں تو آڑھی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، کہتے کہ بھائی جب رنگ رلیاں دنیا میں رنگ رلیاں بلا، ان کا اس کا مزہ ہم کیسے حاصل کریں؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا مزے حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہ گندے حرام مزے حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہ مزے کی چیزیں ہیں بھی نہیں، یہ تو وہی شیطان کی تصرف ہے کہ وہ بری چیز کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ یہ مزہ نہیں ہے، یہ مجرمانہ زندگی ہے، گندی زندگی ہے، مگر شیطان اس کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہم برے راستے کو اختیار کریں، پورا زور لگاتا ہے۔ لیکن انسان کے اگر ارادہ کر لے کہ میں نے گناہ سے بچنا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے اور شیطان کی بات نہیں ماننی ہے، تو وہ دنیا کی کوئی طاقت، اللہ تعالیٰ نے کسی شیطان کو ایسی طاقت نہیں دی کہ وہ اس کے ارادے کو توڑ سکے۔ ارادہ کر لے جب، ارادے کو توڑنے کی طاقت شیطان کے اندر نہیں ہے، تو ارادے کی وہ قوت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ اگر وہ چاہے کہ میں خدا کو ناراض نہیں، صرف دل سے چاہے کہ میں خدا کو ناراض نہیں کروں گا، چاہے میری جان چلی جائے، تو پھر وہ فرشتوں کی نیک جماعت جو ہے، فرشتوں کی جماعت وہ غالب ہو جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور بندہ نیک راستے پر چل جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو تو اس آڑ کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی دنیا ہے ہی سیکھنا، ہم نے تو یہ دیکھو فلاں بھی کر رہے، دیکھو سامنے والا یہ کر رہے، دیکھو فلاں یہ کر، 100 آدمی یہی کر رہے ہیں، ہم کیا ہم بھی وہی کر رہے ہیں؟ 100 آدمی جو کر رہے ہیں تو زمانے کو مت دیکھو کہ 100 آدمی کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھو کہ کرنا کیا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، یہ دیکھو کہ تم برے راستے پر چلو گے تمہارا ٹھکانا کیا ہوگا، اور اچھے راستے پر چلو گے تو کیا ٹھکانا ہوگا۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی مہمانی فرماتے ہیں کہ دنیا جنت بنا دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو جو آڑ مل جاتی ہے کہ بھائی ہماری مجبوری ہے، ہمیں پڑھائی کرنی ہے، ہمارے کالج ہے، ہمارے اسکول ہے، ہمارا دفتر ہے، فلاں جگہ، تو پھر اس کے اندر ان کو ایک آڑ مل جاتی ہے۔ اب یہاں ان کا امتحان ہو رہا ہے کہ اب یہ چھپ کر بیٹھے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں، سب سو رہے ہیں، اب اپنی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اپنے ہم دفتر کا کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اب اس کے لیے جو ہے ہمیں لیپ ٹاپ بھی چاہیے اور موبائل بھی چاہیے اور فلاں اور ٹیمنگ، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ گناہ کا کام بھی کر جاتے ہیں، اس لیے کہ ارادہ کمزور ہے، یا دل کے اندر چوری ہے، دل کے اندر چوری ہے کہ کچھ حرام مذہبی لینا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ شیطانوں کی جماعت اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے انہوں نے اور قسم کے بہانے تراشتے لوگ کہ بھائی ہمیں کچھ کپڑے وغیرہ دیکھنے، کپڑے کی خریداری کرتی ہیں، ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ بھائی بازار جانے سے بچ جاتے ہیں اس لیے ہم نیٹ پہ کپڑے پسند کر کے منگا لیتے ہیں، تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کو کتنی خریداری بازار جا کے کر لیتے ہیں کہ مثلاً 5,000 کی اور نیٹ پہ خریدتے ہیں 10,000، اس لیے کہ چوائس ان کو زیادہ مل گئی اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ لے ہاں یہ بات تو ہے کہ آپ بیجا خرچہ ہو گیا، اسراف ہو گیا. دوسری بات، دوسری خرابی یہ کہ نیٹ میں جو کپڑے بکتے ہیں تو ان میں تصویریں نہیں ہوتی، ان پہ تو پہنا ہوا دکھاتے ہیں، پھر کیسی یہ وہ کیسی عورتیں ہوتی ہیں، وہ کوئی شریف عورتیں ہوتی ہیں جو ماڈلنگ کرتی ہیں، وہ تو اکثر ان میں بدکار عورتیں ہیں، فاحشہ عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو دکھاتی پھر رہی ہیں. تو تصویر دیکھنا کون سا جائے، تصویر رکھنا کون. پھر یہ کہ دیکھو ایسی فاسق اور گناہگار عورت جو بالکل بے پردہ اور بے حیا ہو، اس کو بھی دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، اس کو اپنی سطر بھی دکھانا ٹھیک نہیں. تو جب کتنی احتیاط ہے تو ہم کن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ہولیا ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے ہولیوں کو ہم پسند کر رہے ہیں کہ یہ آ کیا ڈیزائن بنایا بھائی، بہت اچھا ڈیزائن ہے یہ خرید، لیکن اندر ہی اندر ہم ان کے عادات سے، ان کے اطوار سے، ان کے لباس سے، ان کے چال ڈھال سے، ان کے گیٹ اپ اور میک اپ سے کتنا متاثر ہو رہے ہیں. ساتھ میں اور بھی چیزیں کام کر رہی ہیں کہ ان کے میک اپ سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں گے ہاں بھائی یہ رنگ کے لپسٹک استعمال کی ہے، یہ رنگ کا بلش اور یہ اچھا ہے، ذرا لاؤ یہ بھی نیٹ پہ دیکھ لیتے. یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اسی طرح جو بھی چیز خریدنی ہے، بچوں کا کھلونا خریدنا ہے، وہ نیٹ سے خرید رہے ہیں، اس سے خرید رہے ہیں. بھائی جو ضرورت ہے، ہمارے بزرگوں نے کتنا بہترین اصول رکھا. اچھا خود پریشان بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آرام اور سکون سے، پریشان بھی ہے کہ تنگی ہے، پیسہ کم پڑ جاتا ہے، کیا کریں. تو بھائی ہمارے بزرگوں نے تنگی کا تو صاف صاف طریقہ بتا دیا کہ بھائی اچھا اسراف کرنے میں برکت بھی اٹھ جاتی ہے، برکت بھی جاتی رہتی ہے، کیونکہ اسراف بڑا گناہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. جب پانی جیسی چیز میں اسراف گناہ ہے، کہ جتنا وضو کے اندر پانی لینا چاہیے اس سے کتنا زیادہ نل کھول کے اس کو بے دریغ بہاتے ہیں، منہ کو مل رہے ہیں پانی بہ رہا ہے، اسراف ہے، جائز نہیں ہے، گناہ ہے. تو بظاہر کام تو نیک کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، گناہ جھاڑنے کا سبب ہے، گناہ کے جھڑنے کا سبب ہے جب بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ اس کے گناہ اس طرح چڑھتے ہیں جیسے سوکھی ٹہنی پہ سے پتے چڑھتے ہیں. لیکن ہم گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ پانی کو اس قدر ضائع کر رہے ہیں. اور بھی دوسرے کاموں میں، گھر کے اندر برتن دھل رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ برتن کو دھونے میں صابن لگا رہے ہیں، نل کھلا ہوا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے بھائی. برتن کو پانی ڈال کے پہلے اس کو اچھی طرح مل لیں، اسی پانی سے نل کو بند رکھیں، اس پانی کو پانی سے برتن کو مل لیں، جب وہ نرم پڑ جائے اس کو چھوڑ دیں جو چیز چھڑانی ہے، پھر اس کے بعد صابن وغیرہ لگا کے اس کو پانی بہا لیں. یہ ہے طریقہ. پہلے زمانے میں نل نہیں تھے اور پانی لوگ بھر بھر کے گھر میں لاتے تھے، اسی طرح دھوتے تھے کہ بھائی تھوڑے پانی سے اس کو گیلا کر کے اس کو نرم کر لیا جو چیز چھڑانی، اور اس کے بعد اس کو صابن وابن لگا کے دو چار ڈونگا ڈالا، وہ صاف ہو گیا، دھل گیا. اب جو ہے نل کھلا رہتا ہے، اور کھلے رہنے میں بھی حد یہ ہے کہ وہ اس کی دھار بھی بہت تیز ہوتی ہے، پانی بہ رہا. تو یہ سب اسراف ہے. تو اسراف میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی، کیونکہ نیٹ پر دیکھتا ہے چیز کو دل چاہ جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی بڑی خوبصورت ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت ہے. اور بعض لوگ جو ہے وہ نیٹ کے اوپر دھوکہ بھی دیتے ہیں، دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں کہ چیز کچھ دکھائی دیتی ہے اور لکھا ہوا اس کی خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن اب جب چیز آتی ہے تو بالکل ہی بجی ہوئی، کیا آ گیا. اب وہ ٹیلی فون نمبر جو دیا ہوا ہے تو وہ ٹیلی فون تو کوئی اٹھاتا ہی نہیں، اس لیے کہ تو نیٹ کی چکر بازیاں بہت چل رہی ہیں. کوئی بھی آدمی اپنی ویب سائٹ بنا کر اور لوگوں کو دھوکہ دے کے 2-4 کروڑ روپے تو ایسے ہی لے جا سکتا ہے، اور اس کا کوئی سراغ بھی نہیں ملتا کہ کس نے کیا، کون ہے، کہاں ہے. ہمارے بھی ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک والیٹ خریدا، وہ اس میں اس کی خصوصیات لکھی ہوئی تھی کہ 200 میٹر 500 میٹر گہرائی میں بھی یہ واٹر پروف رہتا ہے، اس میں پانی نہیں گھستا ہے، اور ایسا اور ویسا. اب جو منگایا تو وہ تو پلاسٹک کا 25 روپے کا معلوم ہو رہا تھا، 25 روپے. اب وہ ٹیلی فون کر رہے ہیں تو وہ ٹیلی فون اٹھا کے اس نے کہا ہاں آپ آپ کو دوسرا دیں گے اور یہ کریں گے، پھر لایا کچھ بھی نہیں، 2,000 روپے کا انہوں نے وہ خریدا نیٹ پہ. اور جب وہ پیسے لے کے چلا گیا، آپ کھولتا ہے بات، پیسے لینے سے پہلے تھوڑی کھولتا ہے آدمی، پیسے دے کے اب جو پارسل کھولا تو نکلا وہ 25 روپے ہوتا. تو ایسی دھوکے بازیاں بھی ہو رہی ہیں. اور تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی جس چیز کے نہ ہونے سے ضرر ہو وہ چیز خرید لو. جب آپ کوئی بازار جائیں یا کوئی آپ کا چیز کا بل چاہے تو یہ اصول کو اپنا لو کہ بھائی جس چیز کے نہ ہونے سے ضرر ہو، ضرر مانے نقصان، جس چیز کے نہ اپنے دل سے پوچھو کہ بھائی اگر یہ چیز میں نہیں لوں گا تو مجھے نقصان ہے، تو دل اگر کہے کہ کوئی نقصان نہیں ہے نہیں لوں گا، اور اگر کہے کہ ہاں بھائی اس کے نہ ہونے سے فلاں تکلیف ہے پریشانی ہے، پھر اس چیز کو لے لوں. اب کپڑا خریدنے جا رہے ہیں تو یہ دیکھو کہ ہمارے پاس کتنے کپڑے موجود ہیں، 4-6 جوڑے موجود ہیں بہت ہے، چلو 10 جوڑے بہت ہے سردی گرمی کے ملا کے، لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ 2-2 درجن کپڑے رکھے ہوئے، پھر نیا ڈیزائن دیکھا پھر دل چاہ رہا ہے خرید، پھر نیا ڈیزائن دیکھا پھر دل چاہ رہا ہے، گرمیوں کے خوب کپڑے جمع ہو گئے، اب اچانک سے سردی آ گئی، اب تو بھائی گرم کپڑے بھی تو چاہیے، اب گرم کپڑے کے 2 جوڑے بنا لیے، چلو بھائی پھر تھوڑے دن بعد دیکھا غلام کو پہنے جا رہے یہ تو زیادہ اچھا لگ رہا ہے، ہم نے تو بڑا بجا بجا سا لے لیا کپڑا، چل رہا ہے یہ بھی لے لو، یہ اسراف کیے سلسلہ چل بیٹھا. تو اس کے علاوہ یہ کہ بد نظری کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، آنکھوں کا زنا ہے، وہ خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی بد نظری بد نگاہی کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے بیانات سنتے ہیں، ہمارے گھر پہ بھی بیان ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں، اور وہاں جو ہے معاملہ سارا خالی ہوتا جا رہا ہے، ٹینک ہمارا جو نور بھر رہے ہیں عبادات سے بیانات سے وہ سب ضائع ہو رہا ہے. تو مختصرا یہ کہ بدنگاہی واقعی وہ مرض ہے کہ جس میں ہزاروں نہیں بے شمار گناہ چھپے ہوئے ہیں، کہ جس نے بدنگاہی کو نہ چھوڑا وہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، اور گھروں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، اور میاں بیوی میں نا اتفاقیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو میں نے بتایا آج ہی میں نے یہ سبق پڑھا ہے، تو یہ بتایا کہ شیطان جو ہے اس کو شاباش اس لیے دیتا ہے کہ اس نے ایسا برائی کا کام کیا کہ جو ملٹیپل گناہوں کا سبب بن گیا، ملٹیپل گناہ، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ جیسے ملٹیپل سود ہوتا ہے جسے ملٹیپل جرمانہ ہوتا ہے، ملٹیپل پروفٹ ہوتا ہے، تو اس نے ملٹیپل گناہ میں مبتلا کر دیا کہ اس کے ایک بڑے گناہ سے جدائی ڈلوانے سے لاکھوں گناہ پیدا ہو، اس لیے وہ اس کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے ایسا ملٹیپل گناہ کیا ہے کہ یہ ظالم جو ہے کب تک جو ہے یہ گناہ چلتا رہے گا، گناہ جاریہ کر دیا اس نے. تو اس کے پیچھے بدنے گاہی ہے کہ یعنی نگاہ خراب کی تو اپنے جو حق چیز ہے حلال چیز ہے وہ پوری معلوم ہونے لگی، وہ نعمت ہمیں بدصورت معلوم ہونے لگی. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ شیطان ایسا مکار ہے، ایسا دھوکے باز ہے کہ ایک آنا حسن کو 16 آنا کر کے بتاتا ہے، ہاں ایک آنا حسن کو 16 آنا کر کے بتاتا ہے، اور اس طرح فوکس کرتا ہے کہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور اپنی اچھی بری خدمت گار نیک صالحہ عورت کو جو ہے وہ برا جاننے لگتا ہے، بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے کیا کیا ہو جاتا ہے. تو غلط یہ کہ یہ بدنگاہی ایسا عمل ہے، اور اس کی جو یہ خطرناک فتنہ اس سے پیدا ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں آج پڑھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی سنا دیا جائے. ہمارے حضرت نے بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے، یہ جو حقوق النساء میں حقوق الرجال میں ہے کہ میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی پیدا کراتا ہے تو شیطان اس کو اپنا مقرب سمجھتا ہے، سب سے تو نے سب سے اچھا کام کیا. تو اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ اول تو یہ کہ بلا شبہ بدنگاہی سے سختی سے حفاظت کی جائے، نگاہوں کی حفاظت کی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ احتیاط سے نکلا، اگر غصہ آ بھی جائے تو بھائی غصے کا علاج کرائے. بار بار اگر غصہ آتا ہے، بعض لوگوں کو مزاج ہوتا ہے غصے کا، ضروری نہیں ہے، یہ تو اکثریت کی میں نے بات کی کہ آج کل اکثر ایسا ہونے لگا ہے کہ بدنگاہی اس کا سبب ہے، لیکن کسی کے مزاج میں ویسے بھی غصہ ہوتا ہے تو اس کو غصے کا علاج کرائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ احتیاط فی الکلام، جب غصہ آ جائے تو بھائی اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ سامنے سے ہٹ جاؤ. حدیث پاک کی ساری باتیں الحمدللہ حدیث مبارکہ پڑھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگوں کی ہر بات، ہر علاج بتایا ہوا، نفس کا علاج جو ہے وہ بالکل حدیث پاک سے مستنبط ہے، قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے حدیث سامنے آتی جاتی ہے. جیسے وسوسے کے متعلق ہمارے حضرت نے فرمایا کہ وسوسے سے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، وساوس سے، نماز میں خیالات سے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں. تو اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بھائی تم یہ شکر کرو، جب وسوسے آئے نماز کے اندر اور شیطان تمہیں کچھ کہے تو تم اللہ کا شکر ادا، سب سے پہلے یہ الفاظ بیان، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بس وسوسے تک ہی محدود رکھا. یہ حدیث پاک کا علاج ہے. تو یہی ہمارے بزرگوں نے تربیت عاشقان خدا میں حدود کی جوابات میں یہی جواب فرمایا ہے کہ بھائی تم یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو گناہ کرانے کی قدرت نہیں دی بلکہ صرف وسوسے تک ہی محدود رکھا. اور کہیں پر جو ہے ایسے خیالات آ جائیں کفر و ارتداد کے تو وہاں یہ جواب سکھایا آمنت باللہ و رسول کہ میں ایمان لایا اللہ پر اس کے رسول پر بس مجھے کچھ نہیں معلوم میں تو اللہ اور رسول کی باتوں پر ایمان رکھتا ہوں بس. اور جہاں جو ہے تو یہ وسوسہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا بعض لوگوں کو ایسا وساوس تنگ کرنے لگتے ہیں تو ان کو جواب مت دو. فاستعذ باللہ اللہ کی پناہ یہی ہمارے حق نے سکھایا کہ اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس کو جواب دینا جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ آپ کو تھکا دے گا آپ ہار جائیں گے کیونکہ یہ اس قدر وساوس ڈالے گا. تو اس کا جواب کیا ہے آمنت باللہ اور اس کا جواب کیا ہے کہ اس نے بھی جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد. یہ سارے جوابات نفس کی اصلاح کے اور شیطان کو بھگانے کے سب ہمارے حضرت نے بالکل یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. تو غصے کا علاج کرنا چاہیے اور احتیاط فی الکلام. تو اس کا علاج یہ بتا رہا تھا کہ جس پر غصہ آئے یا تو اس کو اپنی نظر سامنے سے ہٹا دے اور یا خود اس کے سامنے سے ہٹ جائے اور تین بار آؤز پڑھے اور کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اور ممکن ہو تو پانی پی لے ممکن ہو تو وضو کر لے. یہ سارے علاج غصے کے ہیں. تو اس طرح سے پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسی بات پیش آئی ہے جس کی تعدیب کرنا ضروری ہے جس کی اصلاح کرنا ضروری ہے کیونکہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے سب اصلاح کرنا. اور طریقہ یہی ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ خوب اللہ والوں کی صحبت اٹھائیں اور علماء سے رابطہ رکھیں پوچھ پوچھ کے چلیں اور اپنی عورتوں کو دین سکھائیں. تو یہ معلوم کریں کہ بھئی یہ بات جو ہے تعدیب کی ہے اصلاح طلب ہے تو پھر جیسا مشورہ دیا جائے ان کو ان کی اصلاح کریں مناسب طریقے سے اصلاح کریں. اسی طرح بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا ایک معاملہ ہے. غصے میں جو ہے بچوں کو مار بھی دیتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی زیادہ کر دیتے ہیں روک ٹوک بھی بہت زیادہ کرتے ہیں یہ مت کرو مت کرو شور مت مچاؤ. ارے بچے ہیں وہ شور مچائیں گے شرارتیں کریں گے ہاں جب دیکھو کہ وہ زیادہ نقصان کر بیٹھیں گے کوئی چیز توڑ پھوڑ کر دیں گے یا کسی کو مار پٹائی ایسی کر رہے ہیں کہ جس سے بچے کو زخم آنے کا اندیشہ ہے تھوڑی بہت چھینا جھپٹی کرنا یہ سب بچے اگر یہ نہ کریں گے تو بچے کہاں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی لطیف المزاج بہت ہی نازک مزاج بزرگ تھے کہ فرماتے تھے کہ اگر کبھی فجر کی نماز کو جا رہے ہیں راستے میں چارپائی ٹیڑھی پڑی دیکھ لی اب کوئی پڑا سو رہا ہے ٹیڑھی چارپائی ہے بھائی ہمیں کیا جا رہے ہیں لیکن ان کو وہ بھی برداشت نہیں ہوتی تھی. اور فرمایا کہ ایسے لطیف المزاج تھے کہ رضائی اوڑی اوڑنے کے اندر ان کو ٹانکا ٹیڑھا نظر آ گیا سر میں درد ہو گیا اتنے لطیف المزاج تھے. لیکن بچوں کے معاملے میں کیونکہ تمام بزرگ حضرات تمام اولیاء اللہ شریعت اور سنت کو اس قدر فالو کرتے ہیں اس قدر اس کی اتباع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہی اسی کو اپناتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت اور محبت کا معاملہ رکھنا چاہیے. تو ایک دفعہ جو ہے ایک صاحب ان کے پاس حاضر ہوتے تھے تو پوچھا کہ بھائی تمہارے کوئی بچے وچے نہیں ہیں. کہا بچے تو ہیں. کہا کہ ان کو لاتے کیوں نہیں ہو. کہا جی ڈرتا ہوں کہ کوئی بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے تو کبھی لایا کرو بچوں کو بھی. پھر وہ لانے لگے تو ایک دن لائے تو بالکل خاموشی. پوچھا کہ بھائی آپ سے کہا تھا کہ بچوں کو لائیں آپ لائے. کہا جی لایا ہوں. کہا کہاں ہیں بچے. وہ دور دو بچے بیٹھے ہوئے بالکل خاموش ہاتھ باندھے بات اب دو دانوں بیٹھے ہوئے. مولانا نے کہا کہ کیا یہ بچے ہیں یہ کوئی بچے ہیں. ارے بچے تو وہ ہوتے ہیں کوئی میری ٹوپی اچھالے کوئی میرے کندھوں پہ چڑھے کوئی مجھے کھینچتان کرے وہ ہوتے ہیں بچے. یہ کوئی بچے ہیں. تو بھائی بچوں کو بچے شرارت کرتے ہی ہیں. اچھا ہم خود اپنا بچپن ذرا سوچیں کوئی نہ کوئی واقعات بچپن کے یاد ہوں گے ضرور ہم کو کہ ہم کیا کچھ کرتے تھے. بہت کچھ کرتے تھے اور سب باتیں ہم بتا بھی نہیں سکتے. لیکن یہ کہ بھائی اپنا بچپن ہم سوچیں کتنی شرارتیں ہم نے کی ہوں گی کسی نے کم کی ہوں گی کسی نے زیادہ کی ہوں گی. تو بھائی ان بچوں کا بھی تو حق ہے تو ان کو جو ہے ان کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے ایسی باتوں کے صرف نظر کرو، لیکن جہاں دیکھو کہ بھئی معاملہ حد سے بڑھنے والا ہے، وہاں درمیان میں دو بچے لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان میں جدائی کرا کے ان کی توجہ دوسری طرف مبذول کرو، تو ڈانٹ ڈپٹ کم سے کم کرو، اس سے بچے اچھے نکلتے ہیں اور ان کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے اور ان کے اندر تابعداری اور فرما برداری پیدا ہوتی ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک سے بچے ٹھیٹ اور نافرمان ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھو اور ان کی چھوٹی موٹی باتوں پہ شور مچانے دو، برداشت کرو، تو مگر جہاں حد سے بڑھ جائے، کوئی معاملے میں نقصان ہونے لگ جائے، تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو آپ آرام سے الگ کر دیں اور کہیں دوسری طرف ان کی توجہ مبذول کریں، برداشت کرنے سے معاملہ بنتا ہے۔ تو یہ غصے کا علاج کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو ہے یہ معاملہ جو ہمارے حضرت کا خاص مضمون ہے کہ نگاہ کی سختی سے حفاظت کرو، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، تم ہر وقت یہ مراد پر رکھو جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر بات ہماری نوٹ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، اور ہر بات کا حساب کتاب ہوگا، ہر بات کا جو ہے انسان جو ہے اس کا جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جواب دہی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسان حساب نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے خاتمہ مقدر فرمائے، اور دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔